اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. آج کے دن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولادت امام حسن علیہ السلام مبارک ہو، کیونکہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اب ہم 15 رمضان میں ہی ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد. اور اسی حوالے سے میں انشاءاللہ جو ہے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کے کچھ جملے دعا کے آپ کو سنا کے پھر اس سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بنیادی نیت بھی یہی ہے کہ آج انشاءاللہ دعائے افتتاح کے چند جملوں پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تبرکاً امام حسن علیہ السلام کی ایک دعا سے دو تین فقرے آپ کو سنا دیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی دعا کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ دعا اور ذکر کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے، جو قرآنی کنسیپٹ ہے، اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر دعا کا مطلب جو ہے وہ فقط قرأت اور تلاوت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے الفاظ پڑھ لیے، دعا ہو گئی، دعا کر دی گئی، جبکہ حقیقتاً دعا اس کا نام ہی نہیں ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی جب مناجات شعبانیہ پہ گفتگو کی تھی، اس وقت بھی آپ کو دعا کے میننگ بھی بتانے کی کوشش کی تھی، اور مناجات شعبانیہ کے جملوں کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ دیکھیں دعا کیسے کی جاتی ہے، حقیقتاً دعا کیا ہوتی ہے، دعا کس چیز کے طلب کرنے کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی تھوڑا سا میں دعا اور ذکر کے حوالے سے دو تین جملوں میں کچھ باتیں یاد دلاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم دعائیں افتتاح پر آ جائیں گے. تو آج کے بابرکت دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سنی لیتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے تاریخی تفصیلات، تو آپ کو بہت پتہ چل جاتی ہیں، لیکن ہم عام طور سے ائمہ کے ان آثار پر غور کم کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑیں. یعنی حقیقتاً ائمہ کی نیت شاید یہ کم ہو کہ ہم ان کے تاریخی واقعات کا ذکر بار بار دہراتے رہیں، اور ائمہ اس بات کو زیادہ محبوب رکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہدایت کے شاہکار چھوڑے ہیں ان سے ہم زیادہ توسل کریں اور ان کی طرف زیادہ توجہ کریں. تو ایک دعا ہے، یہ کتاب محج الدعوات میرے پاس بہت قیمتی خزانے کی طرح میں اس کتاب کو رکھتا ہوں، سید ابن طاؤس علیہ رحمت اللہ علیہ کی کمپائل کی ہوئی بک ہے محج الدعوات، یعنی کہ یہ بہت قدیم کتاب ہے، اور مفاتیح الجنا میں کئی دعائیں شیخ عباس قمی نے اس کتاب سے نقل کی ہیں. تو اس کتاب میں ایک 14 معصومین کی دعائیں منقول ہیں، نقل کی گئی ہیں تمام کے تمام معصومین علیہ السلام سے. تو امام حسن علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس میں سے دو تین جملے جو بہت ہی مجھے اچھے لگتے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، پوری دعا نہیں پڑھ سکتا ظاہر ہے، پھر دعا افتتاح سے رہ جائیں گے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک، کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، میری عمر کا سب سے بہتر حصہ وہ بنانا جو میری عمر کا آخری حصہ ہے. اور یہ ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک بڑا ایک کامن تھیم ہے. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اس قسم کے جملے ملتے ہیں کہ اے خدا، میری زندگی کا بہترین دورانیہ اور ڈیوریشن کون سا ہو؟ جب میں ضعیف ہو جاؤں، جب میری جسمانی طاقت کمزور پڑ جائے، جب میں اپنی زندگی کے آخری ایام تک پہنچ جاؤں، میری زندگی کے بہترین حصہ وہ بنانا. اور اگر آپ ان جملوں پہ غور کرتے جائیں گے نا، انتہائی حکمت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہدایت کے شہپارے ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑے. اے خدا، میری عمر کا بہترین حصہ میری عمر کے آخری ڈیوریشن کو بنانا. وخیر عملی خواتمہ، اور میرے عمل میں سب سے بہتر اس عمل کو بنانا جو نام عمل پر مہر لگائے. یعنی کہ یہ خاتم جو ہے مہر کو کہتے ہیں. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب شاید ہم لوگ ان تمام ٹرم سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی انولپ میں ڈاکومنٹس رکھتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس اہم ہوتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ ادھر ادھر کھو جائیں، تو آپ ڈاکومنٹ بند کر کے اس پر اوپر سے سیل لگاتے ہیں. اسی حوالے سے رسول خدا کو کہتے ہیں خاتم الانبیاء، یعنی کہ نبوت کے پورے مکتب کو جب خدا نے کمپلیٹ کیا تو اس پر سے جو سیل لگائی، اس کو جو پورا مکمل کیا، وہ رسول پاک سے کیا. یہ خاتم الانبیاء ہے. تو جو خاتم جو چیز ہوتی ہے جو کسی عنوان کو کسی سلسلے کو ختم کر رہی ہوتی ہے، تو کیا ہی عمدہ ہو کہ ختم کرنے والی چیز بہترین ہو. تو میرے نامہ عمل میں سب سے بہتر عمل کون سا ہو؟ جو میرے نامہ عمل پہ مہر لگائے، جو میرے نامہ عمل کو کمپلیٹ کرے، میرے اس عمل کو بہترین قرار دینا. بالکل آخری اعمال، یعنی آخری اعمال بالکل بہترین ہو جو اس کو کمپلیٹ کر رہے ہوں. ہاں، فنش جو کر رہا ہوں وہ بہترین ہو، میرے تمام اعمال میں سب سے بہترین ہو. کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو، اور یہ تمام کے تمام کنسیپٹس ہم کو ائمہ علیہ السلام نے سکھائے اور آگے یہ چیز آ بھی رہی ہے، میں انشاءاللہ اس کو وہاں ہائی لائٹ کروں گا اگلے جملے میں. یہ ہے وخیر ایامی یوم القاکا، اور میری زندگی کا بہترین دن اسے قرار دینا جب میں تجھ سے ملاقات کروں. بہت خوبصورت جملے. جب ہاں، میرا بہترین یوم وہ ہو، خیر ایامی یوم القا کا، جب میں تجھ سے ملاقات کروں، تیری لقا. کیونکہ یہ ان اوائڈیبل ہے، ٹھیک ہے. اللہ سے ملاقات ہر انسان کو کرنی ہے، جب بھی ہے، آخر میں ہے، آخرت میں ہے، شاید آخرت کے بھی بعد ہو، نہیں پتا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا، میرے جتنے بھی ایام حیات ہیں، ان ایام حیات میں بہترین یوم وہ ہو کہ جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں، ٹھیک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں الہی اطاعتک ولک المنت علی، اے میرے خدا، میں نے تیری اطاعت کی، اور میری اطاعت کرنے میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ تیرا احسان ہے میرے اوپر کہ تو نے مجھے توفیق اطاعت دی. وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ، اور میں نے کس چیز میں تیری اطاعت کی؟ جو تمام اشیاء میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ایمان بکا و تصدیق برسولک. تمام اشیاء میں تجھے جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تجھ پر ایمان لاؤں اور تیرے رسول کی تصدیق کروں، میں نے اس بارے میں تیری اطاعت کی، اور تیرا احسان میرے اوپر ہے کہ تو نے مجھے اس اطاعت کی توفیق عنایت کی. ولم اعصک فی ابغض الاشیاء الیک، اور میں نے تیری معصیت نہیں کی اس چیز میں جو تجھے تمام اشیاء میں سب سے زیادہ مبغوض ہے، یعنی سب سے زیادہ تو جس پر غضبناک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ الشرک بکا و تکذیب برسولک. تمام اشیاء میں سب سے زیادہ تیرے نزدیک غضبناک کیا ہے؟ کہ تیرے ساتھ شرک کیا جائے اور تیرے رسول کو جھٹلایا جائے، تکذیب کی جائے، میں نے اس میں معصیت نہیں کی. اب اگلا جملہ کلاس ہے، فَغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا، پس مجھے میری مغفرت کر دے ان دونوں کے مابین جتنا کچھ بھی ہے. بہت بہت خوبصورت جملہ ہے، یعنی کہ جو تجھے تیری محبوب ترین شے تھی، میں نے اس میں تیری اطاعت کی. جس چیز میں تجھے تو سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے، میں نے اس میں تیری معصیت نہیں کی. ان دونوں کے مابین جتنا کچھ ہے نا، اس میں مجھے معاف کر دے. بہت بہت خوبصورت یہ دعا کرنے کا انداز اور جو جملے اور کلمات ہیں، بہت خوبصورت، حسین. اور اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کی بھی ایک دعا ہے، مفاتی کے اندر ہے، اس کے بھی جملے اس قسم کے ہیں. تو وہی جو وہ بات ابھی ہم کر رہے تھے نا، خواتیم عملی، یعنی عمل پر مہر لگانے والی. تو خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم ابتدا اور انتہا کوشش کر کے اچھی کرو تو بیچ میں جو تھوڑے بہت مسائل ہوتے ہیں نا وہ ہم حل کر لیں گے. تو وہی خواتیم عملہ, یعنی کہ اپنے عمل کو جو مہر لگاؤ تم, تو اس بات کی کوشش کرو کہ مہر لگانے والا عمل جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو. تو یہی وہ چیز خدا سے مانگ رہے ہیں کہ جو عمل میرے نام اعمال پر مہر لگا رہا ہو, یعنی کہ جہاں پر میرا نام عمل کمپلیٹ ہو رہا ہو, اے خدا میرے اعمال میں سب سے بہترین عمل اسی کو قرار دینا. ٹھیک ہے. اور اس سے ہم کو ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں زندگی کہاں سے کہاں تک ہے. کیا فرما رہے ہیں, خیر ایامی یوم القاکا, کہ میرا سب سے بہترین دن وہ ہو جب میں تجھ سے ملاقات کروں. درست. تو یہ تبرکن کچھ جملے تھے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے, کہ تاکہ ان جملوں کی برکت سے ہم امام علیہ السلام کی محبت اور عنایت کو کچھ حاصل کر سکیں, جذب کر سکیں. اب آگے بڑھتے ہوئے ہمارا جو مین ٹاپک ہے دعا افتتاح, اس پر آتے ہیں. اس کے میں ارادہ کر رہا تھا دو تین فقروں, میں نے فرمائش کی تھی لیکن مجھے صرف دو تین لوگوں نے ہی بھیجا وہ کہ دعا افتتاح کا فیورٹ جملہ کیا ہے آپ کا. تو بہرحال میں دو تین جملوں کی ہی حوالے سے بات کر پاؤں گا, اور اس میں سے ایک جو ایک بہت ٹاپک بن جائے گا خود بخود, وہ امام زمان علیہ السلام کے ہی حوالے سے ایک چھوٹا سا موضوع بھی بن جائے گا, کیونکہ دعا افتتاح کا آخری جو باب ہے یا آخری چیپٹر کہہ لیں, وہ پورا کا پورا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے, یعنی دعا کے جتنے بھی فقرے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں پھر اس بات کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ دعا اور ذکر کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور ہماری زندگی کو بنانے میں اس کا کتنا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ تقریباً جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیگنگ ہے, دعا جو ہے یہ ایکسٹینڈنگ دا بیگنگ باؤل ہے خدا کے سامنے. ہم دعا کو یا ذکر کو اس عنوان سے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کی تربیت اور تزکیے کا بہترین وسیلہ ہے. اور اگر ہم سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کو دیکھتے ہیں تو دعا کو عبادت کے برابر رکھا گیا ہے. سورہ غافر یا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60, ادعو ربکم, یعنی کہ ادعونی استجب لکم, آئی تھنک اس قسم کے جملے, ادعونی استجب لکم. اور جو یستکبرون عن عبادتی, مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا, اس میں کوئی شرط نہیں ہے, دعا کرو قبول کروں گا, جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو حقیقی دعا ہے اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. جو لوگ استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے, آیت یہاں پہ جا کے مکمل ہو رہی ہے, یعنی دعا سے منہ موڑنے والا مستکبر ہے اور دعا نہ کرنے والا حقیقتاً عبادت کو ترک کرتا ہے. تو عبادت, یعنی دعا عبادت ہے, اور دعا انسان کی شخصیت کے تعمیر اور تزکیے میں ایک بہت اہم رول رکھتی ہے. تو اس لیے اس بات کو بار 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 اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں, اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ دعا کا مطلب خالی مانگنا سوال کرنا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں جو دل چاہے کریں, بلکہ دعا ہمیں حقیقتاً زندہ رہنے کی معرفت اور سلیقہ عطا کرتی ہے, اسپیشلی اگر ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو یا قرآنی دعاؤں کو, قرآن میں بہت دعائیں, ہمیں اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے, قرآن میں بہت دعائیں, آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے پوری کتابی مرتب کی اسی پہ قرآنی دعاؤں پر, کہ کتنی ساری دعائیں جو انبیاء علیہ السلام اور مومنین اور اولیاء کی زبانی قرآن میں بیان ہوئی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھنا. تو میں پر سورہ آراف کی دو آیتیں بیان کر کے پھر دعا افتتاح پہ آ جاتا ہوں, آیت نمبر 55 اور پھر 205. ایک میں دعا کا لفظ ہے, ایک میں ذکر کا لفظ ہے, دعا اور ذکر. ادعو ربکم, ادعو ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کروں گا کہ پکارو اپنے رب کو، نہیں، پکار بہت الگ چیز ہے۔ ادعو ربکم، دعا کی پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے تشریح بھی کی تھی، منادات، مناجات، دعا، ندا، ان کا فرق بھی بتایا تھا کہ دعا یعنی کہ اس کو پکارنے کو یا اس سے بات کرنے کو کہتے ہوں کہ جو آپ سے بالکل قریب ہو، یا اگر آپ بصورت دعا کسی کو پکارتے ہیں تو وہ حقیقتاً تقرب کی خواہش ہوتی ہے، وہ قربت چاہنا ہوتی ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو، کس حالت میں؟ تضرعاً و خفیتاً، کہ تم حالت تضرع میں ہو، یعنی گریہ و زاری کی حالت میں ہو۔ اور اس چیز کو ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ، یعنی کہ اگر آپ اس کی فضیلت دیکھیں گے نا تو بے انتہا فضیلت آپ کو ملے گی، کہ وہ ایک آنسو کا قطرہ جو اس عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت آنکھ سے نکلتا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی کتنی بڑی قیمت ہے خدا کی بارگاہ، اس ایک آنسو کے قطرے کی جو پرخلوص دعا کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، مانگنا نہیں، دعا کے نتیجے میں جو قطرہ آنسو کا آنکھ سے نکلے۔ اور کیسے؟ خفیتاً، گریہ و زاری کی حالت میں، اور خفیہ کے معنی بھی کیا ہے، یعنی چھپانے کا، کسی چیز کو چھپانے کا جو ایکسٹریم لیول ہے وہ اس کو مخفی کرنا ہے، یعنی ستر، سر، پھر مخفی۔ کسی چیز کے چھپانے کے لیولز ہیں، ستر پوشی، آپ نے کپڑا ڈال دیا، سر اس کو اور اندر لے جا کے رکھ دیا کسی چیمبر میں یا لاکر میں، اور ایسی جگہ چھپا کے رکھ دینا کہ کسی کو خبر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مخفی کرنا، اس کو کہتے ہیں خفیہ رکھنا۔ تو اپنے رب کو کیسے دعا کرو؟ تضرع کی حالت میں اور خفیہ حالت میں۔ یعنی خفیہ حالت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو تمہارے دل کی حالت ہے وہ کسی اور کے سامنے ایکسپوز نہ کرو۔ اور دیکھیں، یہ تمام کی تمام چیزیں نا آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں جو ہم بات کر رہے تھے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلے دو تین دروس میں بات کی تھی عزت کے حوالے سے، اور میں نے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عزت کے ساتھ کون سی صفت براہ راست کنیکٹ ہوتی ہے؟ غیرت، کہ خدا عزیز بھی ہے، خدا غیور بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو غیرت مند ہوتا ہے وہی حقیقتاً اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، ورنہ جس انسان میں غیرت نہیں ہوتی، جیسے آج کی دنیا میں آپ کو پتا ہے غیرت نہیں ہے، ناموس، بے مہار ہے، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ تو عزت اور غیرت بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے جب پکارو نا تو اس طریقے سے پکارنا کہ کسی دوسرے کو اس پکار کا بھی پتہ نہ چلے۔ اب یہ جملے میرے نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے سورہ آراف کے جملے، آیت نمبر 55، ادعو ربکم تضرعا، گریے کی حالت میں، تضرع گریہ و زاری کو کہتے ہیں، فقط رونے کو نہیں کہتے، یعنی جسے کہتے ہیں بے پناہ رونا کہ زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اور میں نے جیسے سنا ہے، اتنا غور سے میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن امام خمینی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے 17 سال کے سن سے نماز شب اپنی زندگی میں شروع کی تھی، اور اپنی زندگی کی آخری رات تک، وہ جو ویڈیو بھی جس کی موجود ہے کہ جو بستر پہ نیم دراز ہو کے نماز شب، انہیں اپنی زندگی کی آخری رات تک نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے، چھوٹی نہیں ان کی، اور وہ تنہائی میں جا کے، یعنی کہ وہاں پر کوئی پہاڑ یا ایسے جگہ، قم میں تو بہت، اب تو قم بڑا شہر ہو گیا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، آس پاس پہاڑ اور وہ سب جگہ، تو ایسی کسی جگہ میں جا کے راتوں کو اتنا گریہ کرتے تھے اپنی جوانی کے دور میں کہ رخسار پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ تو یہ والے جو معاملات ہیں نا، جو لوگ حقیقتاً ان کاموں کو جو قرآن کہہ رہا ہے نا کر جاتے ہیں، یعنی ہم لوگ تو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں نا، باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پر لیکن جو لوگ حقیقتاً اس کو کر جاتے ہیں نا, انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے, کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ اس کو یاد رکھیے گا کہ دعا کس حالت میں کرنی ہے, تضرعاً و خفیتاً, خفیہ. ٹھیک ہے, اب اس کو ہی کمپلیمنٹ کرتی ہے سورہ آراف کے اینڈ میں ایک آیت 205, لیکن یہاں بھی بڑا بہترین کمبینیشن بنتا ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ, اب یہاں دعا نہیں ہے, ذکر. وَذْكُرْ رَبَّكَ, اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اور ہماری ڈیفینیشن کے مطابق یہ ذکر ہے, تو یہ ذکر کس لیے ہے؟ کہ تاکہ میرا نفس اللہ کی وحدانیت کو یاد کرے جس سے میں غافل تھا, ورنہ اس میرے نفس کے اندر اس یاد دہانی کا پیدا ہونا حقیقتاً ذکر ہے. زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری کرنا یہ اس کا ایک مقدمہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. حقیقتاً ذکر یہ نہیں ہے, ذکر حقیقتاً کیا ہے کہ اس کلمے کو زبان پر جاری کرنے کی وجہ سے نفس میں وہ یاد واپس آ گئی جس کو میں بھول چکا تھا یا غفلت میں مبتلا تھا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. یہ آیت 205 میں دعا نہیں ہے, ذکر ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ, اپنے رب کا ذکر کر, یعنی اس کو یاد کر, اپنے نفس میں اس کو یاد کرو. فی نفسِكَ, اب دیکھیں یہاں پر خاص طور سے تاکید ہے, اپنے رب کا ذکر کرو فی نفسِكَ, اپنے نفس میں. جو ابھی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ذکر نفس میں ہوتا ہے نہ کہ زبان پر. زبان کا ذکر خالی وسیلہ بن سکتا ہے اس ذکر کے انیشیٹ ہونے کا. اپنے رب کا ذکر کرو فی نفسِكَ, کس حالت میں؟ تضرعاً وخیفتاً. حرف وہی ہیں, خا یا فے تا, لیکن یہاں پر فا اور یہ آگے پیچھے ہو گئے. اس میں تھا خفیتاً, یہاں پر ہے خیفتاً. اور خیفتاً کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں تمہارے نفس کے اندر ایک خوف اور ہیبت والی کیفیت تاری ہو جب ذکر کرو تو. خفیتاً نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نفس میں, تو وہ تو آلریڈی خفیہ ہے, لیکن نفس پر کون سی حالت تاری ہو؟ خیفتاً, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خشیت کی حالت تاری ہو, رعب الہی, عظمت الہی کا اثر ہو. اور اگر آپ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات اہل معرفت ہیں تو آپ اس بات کو یقیناً درک کر سکتے ہیں کہ معرفت حق کے بعد زندگی کی سب سے بڑی نعمت دل میں خشیت کا پیدا ہونا ہے. یہ ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ جو انسان کبھی بھی خود سے حاصل نہیں کر سکتا. یعنی جو دل اللہ کی عظمت اور ہیبت کا اثر محسوس کرتا ہو, اور جو دل اس عظمت اور ہیبت کو محسوس کرنے کے بعد خدا کے آگے جھکتا ہو دل, یہ خشیت ہے. اور یہ عظیم ترین نعمت الہی ہے جس مومن کو بھی نصیب ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے نفس میں ذکر کرو تضرع زاری کے ساتھ, خیفتاً خشیت کے ساتھ, خوف کی حالت میں, ودون الجہر من القول, زبان سے زور سے بول کر نہیں. انہیں ذکر زبان سے زور سے بول کر نہیں, بالجہر نہیں, من القول, بلکہ تمہارا نفس اس ذکر کی حالت میں ہو, تضرع اور خیفہ. ٹھیک ہے, تو یہ دو باتیں یاد رکھیے گا. یہ دونوں آیتیں کہاں ہیں؟ سورۃ الاعراف میں, ایک 55 ہے, ایک 205 ہے, کہ جس میں ایک میں دعا ہے ایک میں ذکر ہے. ابھی میں امام صادق علیہ السلام کا ایک ڈاکومنٹ ہے کتاب فروع کافی میں, جلد کافی کی جلد 8, فروع کافی, بہت اچھی اچھی اس میں حدیثیں اور روایات موجود ہیں. تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پورا دستور العمل ہے جو ظاہراً لکھا ہوا ہے, لکھ کے دیا تھا امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو, امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو پورا دستور العمل لکھ کے دیا تھا کہ کیسے زندہ رہنا ہے تمہیں، کیا کرنا ہے. اس میں ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا، وہ اسی ہمارے ٹاپک سے ہی ریلیونٹ ہے، مجھے یاد آ گیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کثرت سے تم پر لازم ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اذکر اللہ کثیرا اکثر اللہ ذکرکم. کثرت سے اللہ کا ذکر تمہاری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اگر مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی مومن کا ذاکر بن جاتا ہے. اللہ بھی اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اگلا جملہ امام علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت ہے اس سے آگے، اور اللہ کسی مومن کا ذکر نہیں کرتا مگر خیر کے ساتھ. اللہ کے پاس کسی کا ذکر بھی بعنوان بدی نہیں ہے. یا تو یہ کہ جو انسان خدا کو چھوڑ چکا ہے وہ اللہ کے ذکر سے باہر نکل گیا ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ خدا کے اس میں ہی، یعنی خدا کی توجہ سے ہی اس نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا ہے. لیکن خدا کسی کا ذکر بد نہیں کرتا کبھی بھی. خدا جس کا بھی ذکر کرتا ہے وہ ذکر خیر ہوتا ہے. تو تم کثرت سے ذکر الہی کیا کرو، کیونکہ پھر خدا بھی تمہیں یاد کرے گا، خدا بھی تمہارا ذکر کرے گا. اور خدا ہر مومن کا جب بھی ذکر کرتا ہے تو وہ بعنوان خیر ہوتا ہے. کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بھلائی، کوئی نہ کوئی بھلائی مسلسل تمہاری زندگی میں ایڈ ہوتی رہے گی، کوئی نہ کوئی اچھائی تمہاری زندگی میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں دہرانا، کیونکہ آپ اور ہم اگر یہ دعائیں ماہ مبارک رمضان میں پڑھے جائیں اور جو بنیادی اور اساسی نکات ہیں وہی ہمارے مد نظر نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا کوئی خاص. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ اتنا سارا کچھ قرأت و تلاوت کرنے کے باوجود ہم بہت زیادہ اس میں سے ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے، ہم بہت زیادہ بلند نہیں ہو پاتے ان کے وسیلے سے. تو کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس لیے کہ جو حقائق قرآنی ہیں، یعنی کہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم ترین جملہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق قرآنی سے مزین کریں، قرآن سے اخلاق سیکھیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں داخل کریں، قرآن سے کنسیپٹ آف لائف لرن کریں اور اس کی بنیاد پر، اس کی فاؤنڈیشن پر اپنی زندگی کی عمارت کو کھڑا کریں. یہ کام میں اور آپ کریں گے انشاءاللہ تو بہترین فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ ہم اپیرنٹلی کیے جائیں گے ہمارا عمل ظاہری طور پہ ہوتا رہے گا وداؤٹ گیونگ اس مچ بینیفٹ. تو اس مختصر سی یاد دہانی اور امام حسن علیہ السلام کی دعا کے تبرکن چند جملوں کے بعد میں دعا افتتاح پہ آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ میں افتتاح کرتا ہوں، فتح یعنی کھولنا، اوپن اپ، میں فتح ثنا کی افتتاح کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد بہت تفصیلی دعا ہے صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بہت آگے جانے کے بعد درود ہے، یعنی رسول اور چہاردہ معصومین علیہ السلام پر جو درود ہے وہ بہت آگے جا کے آتا ہے. یعنی یہ اس دعا کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ عام طور سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں تو وہ دعائیں درود سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ دعا جو ہے یہ خالصتاً حمد خدا سے شروع ہو رہی ہے. جو افتتاح ہے، افتتاح کا مطلب اوپن اپ کرنا، کہ یہ جو دعا کا دروازہ میں اوپن اپ کر رہا ہوں، یہ اوپن کر رہا ہوں بحمد کا، تیری حمد کے ساتھ. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جو ایک کافی مشہور جملہ ہے کہ ماہ رجب ماہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، ماہ شعبان ماہ رسول خدا ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ شہر اللہ ہے. تو اس شہر اللہ میں آنے کے بعد ہم سب سے اس بات کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتا ہے کہ کی جا رہی ہو کہ ہم حقیقتاً اہل توحید میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی ہم اب اس معیار اور اس مقام پر آ چکے ہیں کہ ہم خدا سے بات کر سکیں، ہم خدا سے کلام کر سکیں۔ اگر آپ دعائیں ابو حمزہ ثمالی کو دیکھیں جو سحر میں پڑھی جانے والی دعائیں، اس میں بھی اسی اپروچ ہے بات کرنے کی۔ اور ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انداز ہوتا ہے جو نارملی عوام الناس کا ہے، وہ انداز کس کا ہے، میں بہت معذرت چاہتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ بھکاریوں کا انداز ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی بھکاریوں کا انداز کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں ایک پکڑ لیا، دامن پھیلا لیا، ہمیں ہماری یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ دے دیں، ہماری یہ ضرورت ہے، یہ دے دیں، یہ ضرورت ہے، یہ دے دیں۔ یعنی بھکاری میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، کسی توہین کے سینس میں، یعنی جس کو کہتے ہیں گداگری کا انداز ہے، چلیں اس کو یوں کہہ لیتے ہیں، گداگری کا انداز ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا انداز جو خود آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہی موجود ہے، وہ کیا ہے کہ ہم خدا کے پاس آتے ہیں اس نیت کو لے کر کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کا قرب چاہتے ہیں، ہم اپنا معیار بارگاہ الہی میں بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ڈفرینٹ انسان ہے۔ اور میں نے آپ کو شاید واقعہ سنایا بھی تھا پہلے، پھر اس کو ذکر کر دوں، کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آیت اللہ خامنئی کے ایک نمائندے تبریز گئے تھے، وہاں پر جیسے علماء میں کچھ جو حکومت کی طرف سے شہریہ ہے یا اس کو تقسیم کرنے، تو وہاں پر کسی بزرگ عالم سے ملاقات ہوئی تبریز میں، تو بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ قصیدہ آپ نے سنا ہوگا جو علی علی کر کے بہت مشہور 13 رجب کے اس میں آتا ہے نا، علی علی، اس میں کہ اے ہما اے علی، اے ہما اے رحمت، اس طریقے سے۔ تو اس کا ایک جملہ ہے کہ برو اے گدا اے مسکین در خانہ علی زن، کہ اے گدا اے مسکین آگے بڑھو اور علی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اور اس کے بعد کا فقرہ مصرع مجھے صحیح سے یاد نہیں، کہ نگین پادشاہی وفا کے ند گدارا، کہ جو بادشاہ کا جو نگینہ ہے وہ فقیر کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ یہ اس شاعر کا نام فارسی میں ہے شہریار، جنہوں نے لکھی، کافی مشہور شاعر ہیں فارسی میں قصیدے اور یہ سب منقبتیں لکھنے کے لیے۔ تو وہ تو تبریزی عالم تھے، انہوں نے دوران گفتگو یہ بات کہی ان تہرانی عالم سے یا قمی عالم سے کہ شہریار کا یہ قصیدہ خوب ہے لیکن یہ شعر غلط ہے، کہ برو اے یعنی برو یعنی جاؤ آگے، اے گدا اے مسکین در خانہ علی زن، اے گدائے مسکین آگے جاؤ اور علی کے دروازے کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ تو کہنے لگے کہ اس میں کیا غلط بات ہے، یہ تو بہت اچھا مصرع ہے، بڑا اس میں خلوص ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا نہیں، مکتب علی جو ہے نا وہ گدا پرور نہیں ہے، مکتب علی فقیر نہیں بناتا انسان کو، اس کو ہونا چاہیے تھا مرو، یہ میں اور یہ جملے آیت اللہ جوادی عاملی نے سنائے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں کچھ بھی، مرو، مرو یعنی مت جاؤ، اگر تم واقعی گدا اے مسکین ہو مت جاؤ علی کے دروازے پر، اپنے معیار کو بلند کرو، علی خود تمہارے پاس آ کے تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام انسانیت کے معیار کو بلند کرنے کا مکتب ہے، فقیر اور گدا بنانے والا مکتب نہیں کہ سب اپنے ہاتھ میں کشکول لے کے کھڑے رہو۔ تو یہ سیکنڈ لیول ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لیول وہی ہے گداگری والا لیول ہے، دوسرا لیول کیا ہے کہ اپنے معیار کو بلند کرو، کیونکہ اہل بیت اور قرآن نے یہی سکھایا ہے، قرآن اور اہل بیت ہمارے معیار کو بلند کرنے کے لیے آئے۔ اور ایسے بہت، میں کئی واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں جس سے کہ یہ بات پروفڈ ہوتی ہے کہ یہ اصل مقصد ہے ان کی آمد، کہ ہمارا معیار بلند ہو۔ ہاں معیار بلند ہو، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بلکہ جو ہمارے علماء اور عرفاء ایک خاص جملہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے اسے خدا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دل میں خدا آتا ہے۔ لیکن یہ ٹوٹا ہوا دل کون ہوتا ہے؟ جو خدا کے لیے ٹوٹ جائے، نہ کہ دنیا کے لیے ٹوٹا ہوا دل۔ کہ جس دل میں جو یہ ریکگنائز کرے کہ میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا لیکن اے خدا میں تھک کے ہار کے بیٹھ گیا ہوں, میں نہیں پہنچ سکا تجھ تک. جو دل خدا کے لیے شکستہ ہو جائے اس دل میں خود خدا آتا ہے. تو جو انسان قرآن کی راہوں پر اپنے اخلاق اور معیار کو بلند کرتے ہیں اہل بیت خود ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عجیب انداز ہے. آپ غور کیجیے گا رمضان کی دعاؤں کا. ایون آپ دعائے سحر پڑھیں امام باقر علیہ السلام, درود آخر میں ابتدا کہاں سے؟ اللہم انی اسألوک من بہائک بے ابہا وکل بہائک بہی, ان شروع میں درود نہیں ہے. یہ اس کو غور کیجیے گا, عجیب طریقہ ہے جو کئی دعاؤں میں آ رہا ہے انکلوڈنگ دعائے افتتاح. یعنی اب اپنے معیار کو بلند کرو کہ اب تم شہر اللہ میں ہو. شہر اللہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم خدا کے روبرو ہو, خدا سے ہم کلام ہونے کے قابل ہو. جیسے ابھی امام حسن علیہ السلام کی دعا میں پڑھ رہے تھے کہ میری زندگی کا بہترین یوم اس کو قرار دے جو یوم القا کا, جب تجھ سے ملاقات کرو. تو آخرت کے لیے مرنے کی ضرورت, مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, لقاء اللہ یہاں بھی پاسبل ہے. اور یہ جو شہر اللہ ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں, خدا سے بات کرنے کے قابل ہوں. اس میں سے ایک جملہ جس کو میں خاص طور سے الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے, ابتدا میں ہی ہے, وہ ایقنتو, میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں, انکا انت ارحم الراحمین, کہ بے شک تو ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی کہ جس کی رحمت اور جس کی مہربانی اور جس کی رحمانیت اور رحیمیت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ارحم الراحمین ہے, بے انتہا رحم کرنے, کیونکہ ارحم خود مبالغہ ہے, ارحم افضل کے وزن پر ہے, مبالغین افضل. تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے, سب سے بہتر ہے. لیکن فی موضع العفو والرحمت, عفو اور رحمت کے موضع میں تو ارحم الراحمین ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو, اور یہ بہت اہم کنسپٹ آف لائف ہے جو میں جتنا بھی تھوڑا سا موقع ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ, کہ ظاہر ہے دعا, دعا سے زیادہ بہترین معرفت دینے والی کوئی چیز نہیں ہے بعد از قرآن, اگر ہم آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں پہ غور کرنے کے قابل. موضع کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو شاید میں قریب ترین ورڈ یوز کر سکتا ہوں, چینل. ان دا چینل اینڈ کوریڈور آف عفو و رحمت, تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ چینل آف عفو و رحمت کہاں سے آ گیا؟ اس جملے پہ کبھی غور کیا آپ نے دعا پڑھتے ہوئے کہ انت ارحم, یقین رکھتا ہوں میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں, انت ارحم الراحمین, تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. لیکن کہاں پر؟ فی موضع العفو والرحمت, عفو و رحمت کے موضع میں, یعنی اس ڈومین میں, اس چینل میں جو عفو و رحمت کا ڈومین ہے. اور اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ, دوسری بات بھی ہے, اشد ال, اشد یعنی بے انتہا سخت ہے. معاقب, عقب کس کو کہتے ہیں؟ انجام, جو چیز آپ کے پیچھے آ رہی ہے, جو آپ کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی, انجام. انجام دینے والوں میں سب سے زیادہ سخت ہے. فی موضع نکال و نقمہ, اگر کوئی کون سے موضع میں داخل ہو جائے, کس ڈومین میں داخل ہو جائے, نکول کہتے ہیں, قبول کے اپوزٹ ہے. نکول قبول کے اپوزٹ ہے. موضع نکال یعنی انکار کرنے والے, ریجیکٹ کرنے والے. اور نقمہ, ابھی پچھلی دفعہ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ نقمت خدا کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے, صفت منتقم کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے, جو عزت خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْ تِقَام، کہ جو عزتِ الٰہی کے مقام، جو عزتِ الٰہی کے سائے میں آ جائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْوَحَّابُ، تجھ سے زیادہ بخشش اور عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جو عزت خدا کے مقابلے میں آ جائے، ان واللہ عزیز ذو انتقام، تو اگر کوئی موضع نکال و نقمہ میں چلا جائے تو تجھ سے زیادہ سخت سزا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بہت اہم پیغام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ عفو و رحمت والے چینل سے قدم باہر نہ جانے پائیں، نکول اور نقمت والے چینل میں نہ پڑ جائیں قدم. پھر وہاں خدا ارحم الراحمین نہیں ہے، پھر فرعون، اور جیسا میں نے مثالیں آپ کو دی تھیں، فرعون، قارون، سامری، عاد، سمود، ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوا ہے، رحمتوں والا معاملہ نہیں ہوا ہے. ان تمام مواضع میں خدا کیا ہے؟ اشد المعاقبین ہے، اتنی سخت سزا ہے کہ پھر اتنی سخت سزا بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے واقعات، اصولاً تو ہمیں اپنی گفتگو کی انٹینسٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر تجربہ یہ ہے کہ دماغ تھک جاتے ہیں اگر میں اتنی انٹینسٹی کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھوں، تو تھوڑا سا میں اس کو موڈ کو لائٹ کر دیتا ہوں اسی بات کو سمجھانے کے لیے. یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مثنوی مولانا روم ہے، وہ بنیادی طور سے ہے تو انہوں نے ایک اپنی کتاب ہدایتی لکھی ہے، اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے جو جملہ کہا ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی معنوی، کہ یہ جو زبان پہلوی یعنی فارسی زبان، کہ قرآن ہے اس فارسی زبان میں. کیا چیز؟ مثنوی مولوی معنوی. تو یعنی قرآن کی آیتوں کو کیسے انہوں نے بیان کیا ہے؟ حکایتوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے. اور اس کے چھ جلدیں ہیں جو دفتر کہلاتے ہیں، چھ جلدیں ہیں اس کی. تو دفتر سوم میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں بادشاہ تھے، خلیفہ خدا تھے، تو ان کے دور میں ایک جوان تھا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میرے لیے کھانا بھیج دے، یا اللہ مجھے بے حساب رزق عطا کر دے. اچھا، لوگ بھی اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا مذاق سمجھتے، دیوانی سمجھتے تھے اسے، کہ یہ کام کاج نہیں کرنا ہے، اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے بے حساب رزق کی دعائیں مانگ رہا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک گائے، جیسے ہمارے یہاں بھی بقرعید میں گائیں بھاگ جاتی ہیں، تو ایسی ایک گائے بے قابو ہو کر کہیں سے بھاگتی ہوئی اس کے گھر کا دروازہ توڑ کے اس کے گھر میں گھس گئی، اس جوان کے. اس نے کہا یہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں اتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بے حساب رزق دے، یا بے حساب رزق آ گیا میرے پاس. اور جناب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو چھری لی اور گائے ذبح کی. اور اب جو تھوڑی دیر میں سمجھیں آدھے گھنٹے کے بعد اس گائے کا مالک ڈھونڈتا پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ گائے تو حلال بھی ہے، وہاں تو اس کی بوٹیاں بن رہی. اب اس نے شور مچانا شروع کیا، پکڑ لیا اس کو، اس جوان کو، کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، یہ میری گائے تھی اور تم نے پوچھنا نہ پاچھنا. تو کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اتنے دنوں سے خدا سے دعا کر رہا تھا، خدا نے میری دعا قبول کی، اور میں نے اس نعمت الہی کے شکر میں اس نعمت کو یوز کر رہا ہوں، خدا نے ایک نعمت دی مجھے، میں اتنے دنوں سے اس سے دعا کر رہا تھا. اچھا، اب یہ جو شور شرابہ زیادہ بڑا، اب لوگ بھی جمع ہو گئے سارے، یہ کیا عجیب قضیہ ہے، کسی کی کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. تو حضرت داؤد علیہ السلام، ظاہر ہے کہ وہ قاضی بھی تھے، حاکم بھی تھے، ان کے پاس یہ معاملہ گیا. آپ نے سنا سارے قصے کو، واقعے کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ، یعنی آپ اس کو سمجھا بھی رہے تھے کہ ہاں تھوڑا ٹھنڈا، آپ نے کہا کہ میں خدا سے رجوع کرنے کے بعد اس کا فیصلہ سناؤں گا کل. اگلے دن پھر وہی وہ مدعی بھی آ گئے, وہ جوان بھی آ گیا اور وہ لوگ بھی اتنے سارے جمع ہو گئے. تو آپ نے اس شخص سے کہا جو دعوے دار تھا, جو گائے کا مالک تھا, اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ درگزر کر دو, چھوڑ دو, تمہارے پاس ویسے تم امیر آدمی ہو, یہ بیچارہ غریب مسکین یا ایسے کر رہا ہے, ٹھیک ہے چلو ایک ہو گیا, چھوڑ دو, معاف کر دو. وہ کہنے لگا میں کیوں معاف کر دوں, ایسے تھوڑی میں کسی کو اپنا مال کھا جانے دوں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا, معاف کر دو, تیرے حق میں بہتر ہے, تیرے لیے فائدہ مند ہے, معاف کر دو. اب وہ شور مچانا شروع ہو گیا, کہنے لگا دیکھو یہ کیا اندھیر نگری مچی ہوئی ہے یہاں پہ, کہ ایک تو یہ کہ میرا مال تھا وہ ایک شخص ہڑپ کر گیا بغیر کسی استحقاق کے, اور یہ جو حاکم ہیں, قاضی ہیں, خلیفہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. اب جب حضرت داؤد کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے نہیں سنا, تو آپ نے پھر کہا کہ فلاں جگہ چلو. جب آپ نے کہا نا فلاں جگہ چلو, ایک دریا کے یا ندی کے کنارے اس جگہ, تو اس شخص کے چہرے کا رنگ اڑنا شروع ہوا جو ابھی بہت شور مچا رہا تھا. سب لوگوں کو آپ لے کے گئے, ایک درخت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہا اس کے نیچے زمین کھودو. جب اس زمین کو کھودا گیا تو اس میں دو انسانوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے اور خون آلود کپڑے اور چھری اور وہ سب. آپ نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جو اس کا مالک بنا بیٹھا ہے, یہ اس لڑکے کے باپ کا ملازم تھا, اور یہ ساری کی ساری دولت. اور بیچ میں ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جب وہ شخص زیادہ شور کرنے لگا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو حضرت داؤد نے کہا کہ اب میں تمہیں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ تمہاری ساری دولت اس نوجوان کو دے دی جائے. وہ اس نے اور شور مچایا, پھر آپ نے کہا کہ چلو وہاں درخت کے نیچے. اور جب وہ ساری چیزیں نکلیں تو آپ نے کہا کہ اس شخص نے جو ملازم تھا اس لڑکے کے باپ کو قتل کیا, یہ بچہ چھوٹا تھا, اس کو گھر سے نکال دیا, یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گیا, اس کی ساری دولت پہ قبضہ کر لیا. تو آخری حکم کیا ہوا کہ اس کو قتل کیا جائے قصاص میں, اور اس کی ساری دولت اس جوان کے حوالے کر دی جائے جس کی دعا واقعاً قبول ہو گئی. یہ فرق ہے موضع عفو و رحمہ سے نکل کر موضع نکال و نقمہ میں داخل ہو جانے کا. ٹھیک ہے, حضرت داؤد علیہ السلام اس کو موقع دے رہے تھے کہ اگر تو ابھی بھی عفو سے خود کام لے لینا تو موضع عفو و رحمہ میں تو خود بھی رہ جائے گا, بچت ہو جائے گی تیری. یہ فرق ہے موضع عفو, ہمیشہ زندگی میں اس کا خیال رکھیں. تو کیا ہمیشہ کرنا چاہیے, عف دوسروں کے لیے بھی عف کریں, اور کبھی بھی خدا کی صفت منتقم یعنی نکال اور نقمہ کو یاد رکھیں. نکول یعنی انکار کرنا, ریجیکٹ نہیں کرنا ہے, یعنی کہ ایون خدا کی کیا بات ہے. ہمارے جو بزرگ علماء ہیں, امام خمینی نے جو اپنے بیٹے احمد خمینی کو خط لکھا ہے, انہوں نے اپنے بیٹے بہو سب کو خط لکھے ہیں, وہ باقاعدہ ایک دستور العمل ہے جو خطوط لکھے ہیں, اس میں ان کو ایک جملہ لکھا ہے کہ بیٹا اولیاء خدا کے معاملات ولو اگرچہ کہ تمہاری سمجھ میں نہ, انکار نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت ساری باتیں بالکل تمہارے سر سے اوپر بھی گزر جائیں, تمہارے لیے ناقابل فہم ہو, انکار نہیں کرنا. نکول بہت خطرناک کام ہے خدا کے مقابلے میں اور خدائی حقیقتوں کے مقابلے میں. نہ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, انکار نہیں کرنا, اور کبھی بھی عزت خدا کے مقابلے میں آ کے نہیں کھڑے ہونا. اور عزت خدا حقیقتاً کیا ہے, عزت خدا یعنی جو اللہ کا نمائندہ ہے, خدا کا نمائندہ خدا کی عزت کا بھی نمائندہ ہے. تو اس کی بات نہیں سننا, اس کے مقابلے میں اڑ جانا, تکبر دکھانا, یہ سب کی سب چیزیں انسان کو کہاں سے نکال کے کہاں لے جاتی ہیں, موضع عفو و رحمہ سے نکال کر موضع نکال و نقمہ میں لے جاتی ہیں. پھر خدا ارحم الراحمین نہیں ہے وہاں پہ. اگر کوئی قارون اور سامری بن کے آ جائے تو پھر خدا ارحم الراحمین نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ اشد المعاقبین ہے. پھر وہ انجام دیکھنا پڑتا ہے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا انسان, جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اہم نقطہ معرفت ہے جو یہاں پر حاصل ہوتا ہے ہمیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ, کہ جو کافی آگے جا کر ہے, فرحم عبدک الجاہل, فرحم عبدک الجاہل, کہ اے میرے اللہ رحم کر, پس رحم کر اپنے جاہل بندے پر. یہ جملہ اب ایک لحاظ سے بڑا مسٹیریس جملہ ہے. یعنی مسٹیریس جملہ کس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ دعا امام کی ہے اور یہ لفظ امام علیہ السلام کے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا افتتاح کس سے منقول ہے, ذہن میں امام زمان علیہ السلام سے منقول ہے, تو اگر امام علیہ السلام خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے جاہل عبد پر رحم کر, تو یہ بہت عجیب سا جملہ بن رہا تھا. یعنی میں اگر کہہ رہا ہوں یا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مجھے تعلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اے اللہ, تو ٹھیک بات ہے, صحیح بات ہے کہ ہم جو ہیں بالکل مطلب جاہل کیا ہیں, جاہل بھی نہیں ہیں, اجہل ہیں, بے انتہا جاہل ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم کو کسی بات کا, نہ علمی اعتبار سے بھی جاہل ہیں, عقلی اعتبار سے بھی جاہل ہیں, کیونکہ جتنا پتہ ہے اس پر عمل بھی نہیں کرتے. لیکن یہاں امام علیہ السلام کی زبانی یہ فرحم عبدک الجاہل جو ہے بہت ایک مسٹیریس سا ٹرن دے رہا ہے اس سینٹنس کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہمارے سامنے معرفت کا اور توحیدی معرفت کا ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے جو ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی بھی مخلوق, چاہے انسان کامل ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بھی کھڑا ہوگا تو اپنے آپ کو کیا دیکھے گا, کیا پائے گا؟ جاہل. لیکن یہ جہل بالمقابل علم خدا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم کہیں کہ سمندر کا پانی, ہم کہیں ایک جملہ میں کہوں جی سمندر کا پانی بھی محدود ہے اور ایک گلاس کا پانی بھی محدود ہے, تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ گلاس اور سمندر کے پانی میں کوئی کمپیریزن ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ اگر آپ دنیا میں 7 سمندروں کا پانی جمع کر لیں وہ بھی محدود ہے, اور ایک گلاس کے اندر جتنا پانی وہ بھی محدود ہے. جملہ ٹھیک ہے, جملہ تو غلط نہیں ہے کہ نہ یہ انفینٹ ہے نہ وہ انفینٹ ہے, لیکن کیا ان دونوں میں آپس میں کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن اگر کوئی بحر لا متناہی ہے, یعنی لا متناہی انفینٹ ہے, اگر کوئی سمندر ایسا ہے کہ جس کے لیے نہ ڈیپتھ میں نہ وڈتھ میں نہ لینتھ میں کوئی حد ہے, تو پھر اس کے مقابلے میں 7 سمندر, کیا ایسے 7,000 سمندر آپ لے آئیں وہ بھی محدود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے توحیدی معرفت کا کہ خدا کے سامنے, یعنی کہ, اور اس میں ہم کو ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے, یہ ادب, اس کو علامہ طباطبائی نے بہت زور دیا ہے اپنی تفسیر میں میزان میں, کہ ادب, ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہمارے بزرگ علماء, بلکہ علماء, ادب مع اللہ, خدا کی بارگاہ میں خدا کے ساتھ ادب, کہ خدا کی عظمت کا اگر احساس ہو, جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ خشیت اگر واقعی دل میں ہو تو پھر انسان کتنا مؤدب ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ تمیز یہاں سے ہم کو آتی ہے کہ جس کا علم اگر انسانوں کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے گلاس کا پانی بالمقابل 7 سمندروں کا پانی, لیکن جب وہ اس ہستی لامحدود اور وحدہو لا شریک کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ فرحم پہلا جملہ کیا ہے؟ عبد. کس کا عبد؟ تیرا عبد. عبدکا. اور تیرا عبد تیری بارگاہ میں عالم بن کر آیا ہے، عارف بن کر آیا ہے، اپنی جہالت کے اقرار کے ساتھ آیا ہے، اس پر رحم کر دے. اس سے زیادہ ادب سکھانے کی بہترین ترکیب ممکن نہیں ہے. یعنی یہ تو معصوم کا ادب تو ہے، لیکن اس سے ہمارے لیے بہت وہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں کہ ہمارے دماغ عوام میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو خاطر ملانے کو تیار نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس معیار پر ہونے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرحم عبدک الجاہل. میں تیری بارگاہ میں کوئی عالم بن کر یا کوئی بہترین عمل لے کر نہیں آیا ہوں. ہم خدا کی بارگاہ میں صرف اور صرف کیا چیز لے کے جا سکتے ہیں؟ بندگی. تیرا عبد ہوں اور جاہل ہوں، مجھ پر رحم کر دے. ٹھیک ہے، یہ خدا سے رجوع کرنے کا یا خدا کی طرف پلٹنے کا یا خدا کی طرف لوٹنے کا بہترین رستہ ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے کیا کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ میں نے اتنی عبادت کر لی، میں نے اتنی معرفت حاصل کر لی، میں نے اتنا علم حاصل کر لیا اور اب میں اس کا اجر لینے آیا ہوں. ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہی ہے نا، ہم جب خدا سے ملاقات کریں گے تو کیا کریں گے کہ جی میں نے تو آپ کی اتنی حکم کی اطاعت کی، میں نے آپ کی اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، گرمی کے دنوں میں اتنی زحمتیں اٹھائیں آپ کے حکم کے مطابق روزے رکھنے کی، اپنے مال میں سے اتنا کچھ خرچ کیا آپ کے حکم پہ، لائیے اس کا ریوارڈ کیا ہے میرے پاس. ادب معصوم کیا ہے؟ کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ، اور یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ معیار ہیں، ڈفرینٹ لیولز ہیں، ذکر و دعا کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس لیول پر آ کر ذکر اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں. اور انہی دعاؤں میں، دعائے ابو حمزہ الصومالی میں یا دعا افتتاح میں، اس قسم کے بھی آپ کو جملے ملیں گے کہ جس میں خدا سے ناز اور لاڈ ہو رہا ہے باقاعدہ. یعنی کہ ایک جملہ جیسے مجھے یاد آتا ہے کہ کیا تجھے مجھ پر عذاب کر کے کیا تیری حکومت میں ترقی ہو جائے گی. اب یہ انداز، یہ ناز و انداز ہے. یعنی یہ جس طریقے سے محبوبیت کے بعد جو پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ وہ باتیں، یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے جو ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے. دعا ابو حمزہ الصومالی میں اس قسم کے جملے موجود ہیں. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں. ذکر و دعا خالی، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیگنگ باؤل کا نام نہیں ہے. اگر انسان دعا اور ذکر کی حقیقت تک پہنچ جائے تو بہترین راہ ولایت ہے اور ملکوت تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اگر ہم اس ادب کو، اس طریقے کو، اس تمیز کو، اس تہذیب کو سیکھ لیں جو دعاؤں کے ذریعے سے ہم کو سکھائی گئی ہے. اب آخری ہمارا موضوع، آخری چیپٹر. محمد پانی لا دیں گے. آخری جو تقریباً دو تین صفحات ہیں اس دعا کے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں ٹو دا اینڈ ٹائمز. اینڈ ٹائمز کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ ظہور امام آخر الزمان سے. اللہم وصل علی ولی امرک القائم. المؤمل والعدل المنتظر. کہ امام علیہ السلام کا تعارف کن جملوں میں کرایا جا رہا ہے؟ تیرے امر کے ولی ہیں، امر قائم کے ولی ہیں. المؤمل، عمل الف کے ساتھ نا، کہتے امید کو، ہوپ. مؤمل، جن کی امید ہے. والعدل المنتظر، اور وہ عدل ہیں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یعنی امام خود عدل ہیں. پھر آپ اس پہ غور کریں، یہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں عدل و قسط کے نظام کو نافذ کریں گے. اور یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ والعدل المنتظر, امام خود وہ عدل ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اب یہ معرفت کا ڈفرینٹ لیول ہے, معصوم کو پہچاننے کا یہ ایک الگ معیار ہے کہ جس میں آپ اس صفت الہی کی تجلی کو ذات معصوم میں دیکھ رہے ہو, نہ کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. عدل نافذ کرنا خوب ہے لیکن وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی بات ہے, اور خود عدل ہونا ایک الگ لیول کی بات ہے. تو والعدل المنتظر, اس قسم کے جملے ہیں. یہاں پر میں ایک بات جو امام علیہ السلام, میں نے تقریباً اس قسم کی گفتگو کبھی کی نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے, لیکن شاید ماہ رمضان کی برکت سے یہ چند جملے سمجھ میں آ جائیں کہ جس طریقے سے رسول خدا کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین, قرآن کا جملہ ہے خاتم الرسل, اسی طریقے سے رسول کے بعد جو سلسلہ امامت قائم ہوا تو امام زمان علیہ السلام محمد ابن الحسن علیہ السلام, آپ کو کہا جاتا ہے خاتم الاوصیاء اور خاتم الاولیاء. ٹھیک ہے, اب یہ انشاءاللہ ہے گہری بات, میں امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اب اس کو جذب کر پائیں گے کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے لیکن ولایت اور وصایت جاری ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے, نبوت اور رسالت اور ولایت اور وصایت میں کیا فرق ہے؟ میں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا ٹائم, شاید 10 منٹ میں آپ کو زحمت زیادہ دے دوں کہ سورہ یوسف کی آیت ہے, بالکل اینڈ ہے سورہ یوسف کا, اس کو ہم ذکر کر چکے ہیں بس یاد دلا دوں. سورہ یوسف کا نمبر 12 ہے, اس میں آیت نمبر 103 سے آگے, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, کہ انسانوں کی اکثریت, اب یہ خطاب ہو رہا ہے رسول خدا سے, خدا کی جانب سے, کہ انسانوں کی اکثریت اے رسول چاہے تم حریص کیوں نہ ہو جائے, جتنا تما کیوں نہ کرو, لالچ کیوں نہ کرو, ایمان لانے والے نہیں ہیں انسانوں کی اکثریت. وما تسألهم علیہ من اجر, جو پیغام تم ان کو دیتے ہو, یہ پوری ہدایت دیتے ہو, بغیر اجر کے تم نے ہدایت کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں رکھ دیا, یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. وَكَأَيِّم مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, کیوں ہدایت یہ قبول نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں اتنی آیتیں ہیں, یہ ان میں سے کسی ایک پہ توجہ نہیں کرتے اور اس پر سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور کسی چیز پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتا ہے بغیر کسی دیکھے ہوئے, پرواہ کیے ہوئے کسی چیز کی. انسانوں کی اکثریت یہ ہے. تو جتنا بھی تم ان کو تبلیغ کرتے رہو دین کی, یعنی کہ دین کی تبلیغ اس وقت اثر کرتی ہے جب انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے, اور انسان کے اندر جو بیداری پیدا ہوتی ہے وہ حقیقتاً کسی نہ کسی خدا کی آیت یا نشانی پر غور کرنے سے انسان میں بیداری پیدا ہوتی ہے, زندگی کی کسی حقیقت کو ریئلائز اور ریکگنائز کرنے سے بیداری پیدا ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہیں. اگلا جملہ جو اگلا ہمارے جو مین ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اور ان لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں. اب یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے جا کے ہے 108 میں, قل ہاذہی سبیلی ادعو الی اللہ, اے پیغمبر کہہ دو یہ میری سبیل ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, لیکن دعوت کس بنا پہ دیتا ہوں؟ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, کہ میں بصیرت پر ہوں خود اور جو مجھے فالو کرتا ہے وہ بھی بصیرت پر ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اگر جلدی بڑھنے کی کوشش کروں، اس کو سمیٹ دوں اس بات کو، کہ جو خدا کی دعوت ہے، اس دعوت میں وہ دعوت بنیادی طور پر توحید ہے، لیکن توحید کے دو درجات ہیں۔ ایک توحید وہ ہے کہ جسے آپ کہہ لیں توحید الوہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی ورشپ نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، کسی کی مالکیت حاکمیت قبول نہیں کرنا ہے۔ اور ایک ہے توحید وجودی۔ توحید وجودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ جو عرفا بیان کرتے ہیں کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی انسان اپنی ذات اور اپنی نفس کی گہرائیوں میں اس حقیقت کو پالے کہ سوائے خدا کے کسی کا نہ اثر ہے، نہ کسی کی طاقت ہے، نہ کسی کی حاکمیت ہے۔ توحید کے دو درجات ہیں، ٹھیک ہے، دو لیولز ہیں توحید کے۔ رسالت و نبوت کی ذمہ داری ہے توحید الوہی کو اسٹیبلش کرنا، اور ولایت کی ذمہ داری ہے توحید وجودی کو قائم کرنا۔ تو قائم آل محمد کی حقیقی ذمہ داری اس والے شرک کو ختم کرنا ہے جس سے مومنین بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ جملہ میں نے کبھی بھی آپ سے نہیں کہا، لیکن اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں گے انشاءاللہ، تو دعائے افتتاح کے یہ جملے بہت زیادہ آپ کے لیے معنویت اختیار کر لیں گے، آپ کے لیے ان جملوں کی معرفت بڑھ جائے گی۔ اور توحید وجودی کا قیام قائم آل محمد کی اصل ذمہ داری ہے۔ دلوں میں سے، دلوں کی گہرائیوں میں جو بت چھپے ہوئے ہیں اس کو توڑنا۔ اور اسی وجہ سے یہاں پر اگر آپ اس کے دعائے افتتاح کے ایک دو جملے دیکھیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت۔ میں یہ جملے پڑھ کے تھوڑی سی اس کی تشریح کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہم انا نرغب، ہم رغبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں، الیک فی دولت کریمت۔ دولہ یعنی حکومت، گورنمنٹ۔ کون سی گورنمنٹ؟ جو کریم ہو، کریم گورنمنٹ۔ یہ کریم گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس میں کسی قسم کی بھی کوئی پستی نہ پائی جائے، جس میں کسی قسم کا گھٹیا پن نہ موجود ہو۔ تو یہاں سے ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دولتن کریمتن کیا ہے؟ جس میں کسی قسم کا بھی شرک نہ ہو۔ وَتُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، اس دولت کریمہ کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہو۔ وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلُهُ، اس جملے پہ آپ نے غور کیا، اس جملے پہ غور کیا کہ اس دولت کریمہ میں جو چیز ٹوٹے گی اور ذلیل ہوگی وہ کیا چیز ہے؟ نفاق ہے۔ یعنی دلوں کے اندر چھپے ہوئے امراض ختم ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ دلوں کے اندر نفاق جو ہے وہ خصوصیت سے، یعنی جتنے بھی امراض روحانی ہیں نا، اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ خفیہ مرض کون سا ہے جو ظاہر ہی نہیں ہوتا، تو وہ کون سا مرض ہے؟ منافقت ہے۔ کفر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اعمال سے، شرک بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جو مرض ظاہر ہی نہیں ہوتا وہ نفاق ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو قائم آل محمد کی ولایت ہے جس کی میں اور آپ دعا کرتے ہیں، یہ حقیقتاً کس چیز کے قیام کی دعا ہے؟ کہ وہ جو سورہ یوسف کے آیت نمبر 108 میں ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا رستہ ہے کہ میں خالصاً خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، کہ میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بصیرت پر ہیں، سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس توحید خالص تک پہنچنا یہ خاتم الاولیاء کی ذمہ داری ہے، اس توحید خالص کو قائم کرا دینا، جس طریقے سے کہ خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل نے توحید الوہی کو اسٹیبلش کر دیا، اس کے تمام پوسٹولیٹس، ریکوائرمنٹس، ساری باتیں پوری ہو گئیں، مکمل ہو گئیں۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ دلوں کا شرک باقی ہے، اب وہ دلوں کا نفاق ختم ہونا باقی ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنائی کہ مومنین بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، مومنین کی اکثریت بھی مشرک ہے، لیکن یہ وہ مشرک نہیں ہے کہ بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں، بلکہ یہ وہ مشرک ہیں کہ دلوں میں یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ تمام عالم میں سوائے خدا کے کوئی مؤثر و طاقت حقیقتاً نہیں ہے، یہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں کہ جس طریقے سے کہ امام علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو زرہ ہو یا نہ ہو، ہتھیار ہو یا نہ ہو، کہ آپ کی کیفیت کو جنگوں میں ایسی کہ جسم پر ایک کرتا ہے اور ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، ختم۔ اس جگہ پہ نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے اس کے۔ تو اگر اس کے قریب نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ابھی دلوں میں شرک باقی ہے۔ وہ جو قرآن کریم نے وہ بنی اسرائیل میں بچھڑے کی بات کی ہے نا، سامری والا بچھڑا، کہ پہلے تو بنی اسرائیل اس کے آگے پوجنے لگے اس کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو جلا کے دریا میں پھینک دیا تو وہ پانی پی گئے۔ یعنی بچھڑے سے جان نہیں چھوٹنی۔ تو ہمارا حل بھی یہی ہے کہ وہ جو گوسالہ ہے نا، زیورات والا، وہ زیورات والا گوسالہ جان نہیں چھوڑتا ہے، کہ یا ظاہری طور پر اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے رہیں گے، اور اگر اس کو جلا کے پھینک بھی دیا جائے تو وہ پھر اس کی راک والا پانی پی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کے دعائیں افتتاح کے آخر میں جو جملے ہیں اگر اس تناظر میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ معنویت محسوس ہوگی کہ امام علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے وہ بحیثیت خاتم الاولیاء ہے، جیسا کہ رسول خدا نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی بحیثیت خاتم الانبیاء، اور اسی وجہ سے رسول خدا نے اپنا نام اور اپنی کنیت قائم آل محمد کو عطا کی کہ کام انہیں بھی وہی کرنا ہے، یعنی اس توحید کے اس ہائر یا ڈیپر لیول کو اسٹیبلش کرنا ہے انسانیت میں۔ اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے جیسے کہ خدا انسانوں کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جائے گا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں پر رفتہ رفتہ واضح ہو جائیں گی کہ جن جن چیزوں کے آگے بھی ہم سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، جن کی طاقتوں کے قائل ہیں، وہ سب کے سب کتنی بودی اور کتنی کمزور ہیں، کہ اگر ہم تھوڑا آنکھیں کھلا رکھیں تو نظر آ بھی رہا ہے کہ جتنے جتنے ہم پاور سینٹرز بناتے ہیں ان کی حقیقت زمین بوس ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کا دل چاہے گا تو مجھے بتا دیجئے گا، میں انشاءاللہ دعا افتتاح کے کچھ جملوں کا اور یا آخر میں جو امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے باتیں ہیں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں گا۔ اور مجھے یہ بھی بتا دیں، کیونکہ مجھے کوئی کمیونیکیشن مل نہیں رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، کہ اگلا جو ہمارا جمعہ ہے وہ 21 ماہ مبارک رمضان ہے، تو ہم اس میں گفتگو کریں، اور اگر کریں تو پھر جیسا میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کے ہی اس پر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا آخر میں انشاءاللہ کچھ مصائب اور آپ کا ذکر مصائب بھی کر لیں گے۔ تو یہ پلیز مجھے بتا دیجئے گا کہ 21 رمضان کو ہم اپنی محفل رکھیں۔ ویسے تو میرے خیال ہے کہ چند ہمارے صاحبان تو آئی ہیں موجود۔ دیکھیں، ایک بات یہ نا کہ حقیقتاً منافق چور ہے، اسی لیے اس کا خدا کی بارگاہ میں مقام سب سے نیچے ہے۔ یعنی خدا ایون کافر کو یہ کریڈٹ پھر بھی دے دیتا ہے کہ منکر ہے نا، کم از کم منہ پہ تو آگے بات کر رہا ہے، کم از کم اپنے موقف میں تو واضح ہے نا، اس لیے پھر بھی کافر منافق سے اوپر ہے. منافق جو ہے نا وہ ایک انتہا درجے کے چور اور ڈرے ہوئے شخص کا نام ہے کہ جسے پتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, دل سے منکر ہے, ظاہر نہیں کر سکتا, کھول نہیں سکتا, بات نہیں بیان کر سکتا. اس کو اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں کہ جو نعوذ باللہ خدا سارے انسانوں کو اس صفت سے محفوظ رکھے, منافقت کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہوگی, منافقت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوگا کبھی کلیئر, کیونکہ اس کا اندر جو ہے نا وہ بالکل ایک دھواں دھواں ہے اس کا نفس اور اس کی ذات, اور وہ خود اپنی ذات کی پستی اور خرابی کو ملاحظہ کرتا ہے اور خوف کے ایک شیل میں خول میں بند ہوتا چلا جاتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو وہ ظاہراً اپنے آپ کو مومن دکھا رہا ہوتا ہے, ظاہراً اپنے آپ کو بڑا اچھا دکھا رہا ہوتا ہے. اور جو قرآن کریم میں سورہ منافقون کی آیت ہے کہ اگر تم ان کی باتوں پہ غور کر لو, باتیں لفظوں کے لحاظ سے بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں لیکن اگر تم ان باتوں کی معنویت پہ غور کرو تو وہ ایسی ہیں جیسے دیوار کے سہارے سے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں. تو اگر آپ ویسے بھی دیکھیں نا سائیکولوجیکلی, تو انسان کے نفس کی بدترین حالت جو ہو سکتی ہے نا وہ منافقت ہے, کہ جس میں انسان اپنے دل کے اندر کسی مفاد پرستی کی بنا پر ایک جھوٹ پر ایمان لے آئے, ظاہر اس پر ڈرے, یعنی اس پر ایمان, جھوٹ پر ایمان لانے کے بعد ڈرے کہ کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا, اور پھر وہ جھوٹ جو ہے نا وہ ایک کینسر کی طرح اس کے نفس کے اندر اپنے جڑیں پھیلاتا چلا جائے. ورسٹ پاسبل کیس جو کسی نفس کی حالت کا ہو سکتا ہے نا وہ یہ ہے منافقت. تو اسی سے آپ سمجھ رہے ہیں رسول خدا نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ ہیں سب سے خطرناک. تو امام علیہ السلام دعائے افتتاح کا جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو دولت کریمہ انشاءاللہ امام علیہ السلام قائم کریں گے اس میں کون سی چیز منہدم ہوگی, نفاق اور اہل نفاق منہدم ہوگی, جو ہر اللہ کے نمائندے کے لیے مشکل ترین کام ہے. اچھا ان شاء اللہ انہیں امام علی علیہ السلام پہ بیس کرتے ہوئے بات کریں گے اس کو. ہاں وہ حدیث سن لیں چہل حدیث میں, ذیشان بھائی بھیج دیں گے نفاق والی حدیث, کیونکہ ہے تو تفصیلی دیں گے. نفاق کا علاج یہی ہے کہ کیونکہ ایک بات, یعنی یہ سب جملے کہتے ہوئے انسان کو جھرجھری سی آ جاتی ہے, لیکن اگر کسی قلب میں منافقت پیدا ہو گئی واقعاً تو تقریباً وہ قلب ہوپلیس ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم لوگوں میں بھی ٹریسز ہیں, ہمیں یہ ماننا چاہیے ٹریسز تو ہم میں بھی ہیں, یعنی مومنین میں شرک تو قرآن نے ہی کہہ دیا, منافقت شرک ان سب چیزوں کے ٹریسز ہیں, چلیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں, لیکن اگر نعوذ باللہ نفاق ایک صفت کے طور پر اسٹیبلش ہو گئی کسی قلب میں, مجھے نہیں پتا اس کا کیا علاج ہوگا. اگر ایک صفت بن کے کسی دل پر کسی نفس پر اس نے قبضہ کر لیا, لیکن ظاہراً علاج یہی ہے, منافقت کا علاج سچائی ہے, صدق ہے, کہ جس جو انسان اپنے دل میں منافقت محسوس کرے نعوذ باللہ کوئی بھی اثر, اس بات پر مصر ہو کہ ہمیشہ سچ بولوں گا, سچا رہوں گا, چاہے کتنے نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے, یہ منافقت کا علاج ہے. کیونکہ منافقت در حقیقت جھوٹ ہے, فریب ہے,
دنیا بھی فائدے کے لیے.
ہاں بالکل, منافقت وہی ہے, مفاد پرستی اور جھوٹ ہے. ہاں ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ مصیبت ہے, یہ خدا محفوظ رکھے ہمیں ہمارے مسلمان معاشروں میں. جی آپ کوئی سوال کہہ رہے تھے. یعنی توحید وجودی کو قائم کرنا, ٹھیک ہے, توحید الوہی تو قائم ہو گئی, بت ٹوٹ گئے خانہ کعبہ کے, کلمہ لا الہ الا اللہ اسٹیبلش ہو گیا, لیکن ابھی نفوس حقیقتاً موحد نہیں ہوئے. ہاں یعنی کہ اسی لیے جو ائمہ کی دعائیں ہیں, معارف ہیں, کہ اب اگلی سٹیج جو ہے نا پھر یہ معرفت و ولایت والی ہے. جی جی نفاق ہوتا ہی خفیہ ہے جعفر بھائی. نفاق ہے جی, تو میں نے کہا نا کہ جتنی بھی امراض نفسانی ہیں ان میں منافقت ایسا مرض ہے کہ جو ہے ہیڈن, کفر و شرک سب ظاہر ہو جاتا ہے عمل سے اور خارج میں, نفاق جو ہے نا وہ چھپا رہتا ہے. بلکہ اس کے اوپر جو سب سے بری بات ہے ایمان کا لبادہ پڑا رہتا ہے منافقت کے اوپر.